الله وتقى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
آج جس دور میں ہم زندگی کو گزار رہے ہیں، اگر آپ خرید کر کے محسوس کریں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے ایک کارخانے میں ہم سارے شاید کسی مشین کے جو پرزے ہیں اور کام کیے چلے جا رہے ہیں. بس جو پرزا جس مشین کے جس حصے میں لگا ہوا ہے وہ کھٹ 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 وہاں پر بےچارا کام کر رہا ہے. اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ تیرے پڑوس میں کون رہتا ہے تو شاید وہ بتا بھی نہ سکے. تو علم ہی نہیں ہوگا کہ میرے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے. بس اس کو اتنا پتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے اور جہاں پر جانا ہے، جہاں پر کام کرنا ہے، اور بےچارے رات گئے اندھیرے میں واپس آتے ہیں، جس گلی سے گئے ہوتے ہیں انہی راستوں سے واپس مڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، بس کام کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اوہو، زندگی تو گزر گئی ہے. نہیں چلا کب یہ واقعہ ہوا، ساری کی ساری زندگی ان کی گزر گئی. اس مشینی دور کے اندر جس میں ہم اس مشین کا ٹکڑا بن چکے ہیں، ہم نے اپنی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی. ہم نے چاہا کہ ہمیں زندگی سے اطمینان مل جائے، جس کی خاطر ہم نے دن رات کام کیے، محنت کی. ہمیں دنیا کی تو چیزیں مل گئیں، لیکن جو چیز ہمیں نہیں ملی وہ اطمینان قلب تھا جو ہمیں نصیب نہیں ہو سکا. ہر آدمی پریشان ہے. اگر آپ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میری زندگی کے تو یہ چند ایک مسئلے ہیں جن میں پھنسا ہوا ہوں، اور دوسرے لوگوں کی زندگی کو دیکھیں انسان کو عبرت آتی ہے کہ اللہ معاف کرے، ان کی زندگیاں کتنی مشکل، کتنی پریشان ہو گئیں. اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہو گیا، اور ہم کیوں اس ہال میں بند ہو گئے کہ ہم نے مادی کی ترقی کے اوپر محنت کر لی اور اپنے ارد گرد ایک ہال سا بنا لیا، ایک کمرنگ بنا لی، اور بس اسی زندگی کے اندر ہم بس رہ رہے ہیں اور زندگی کو گزار رہے ہیں. ہم نے اپنی عقل کو اس طرح سے استعمال کیا کہ آج ہم دین کے مسئلے مسائل بھی عقل کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بات دین کی ہے تو بھائی ایسا کیوں ہے، اگر تو عقل میں آ جائے تو ٹھیک، اور اگر عقل میں نہ آئے تو سوچتے پھرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس بات میں کیا مسئلہ ہے اور یہ بات کا حکم کیوں دیا گیا ہے. یہ نہیں کرتے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے اور بس میرے لیے اتنی بات ہی کافی. دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی عجیب زندگی ہے کہ اگر کوئی ہمارا رسم و رواج ٹوٹ جائے، کہتے ہیں ہمارے خاندانی رواج ہے، فیملی کی ٹریڈیشنز ہیں، اور اگر اس میں کوئی کمی آ جائے تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. شادی کا پروگرام ہوتا ہے، اب اس میں لگے ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی کی ٹریڈیشن پوری ہو جائیں، ہمارے کلچر ساری باتیں ہو جائے. کسی کے بارے میں واقعہ سنا کہ لاہور میں اس کی شادی ہوئی, دلہا میاں ہاتھی پہ بٹھا کے لائے گئے, انہوں نے اتنی سجاوٹیں کی, اتنی انہوں نے جو ہے رسم و رواج کیے, اور اس میں وہ اتنے مصروف رہے کہ وہ کرتے رہے کرتے رہے, اور کر کرا کے جب دلہن کو واپس لے کے وہ جا رہے تھے تو کسی کو خیال آیا کہ بھائی نکاح بھی پڑا ہے کہ نہیں. اب انہوں نے کہا بھائی نکاح تو نہیں پڑا, وہ تو رسم رہ گئی. تو اب انہوں نے کہا بھی برات رکو, اب اطلاع دی گئی کہ بھائی یہ کام تو وہ کیا نہیں, مولانا صاحب بےچارے انتظار میں بیٹھے رہے ایک کونے میں, یہ اخبار بھی آیا وہاں پر, میں نے بنا لی بات. اور انہوں نے جناب پھر دوبارہ وہاں پر برات کو روک کر مولانا صاحب کو کہا مولانا صاحب جلدی جلدی چلو وہاں پر اور چل کے نکاح تو پڑھا دو. تو میرے بھائی رسم و رواج کے اندر ہم اتنے نہم ہو گئے کہ اگر کوئی ہمارا کوئی رسم رواج ٹوٹ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, اور اگر ہمارے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ جائے تو ہم تخت سے معافی نہیں ہوتے. کہتے ہیں ہاں سننا, بس بات ہی ختم. سننا کا مطلب ہے کہ بھائی بات ہی نہ کرو, اتنی سی بات تھی. اب ہماری اگر نوجوان نسل کو دیکھا جائے تو وہ انہوں نے تو بھائی حد کی ہوئی ہے, سارے طور طریقے فرہنگی انہوں نے اپنا لیے اور اسی کو ہی وہ جو ہے سمجھنے لگ گئے کہ یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے. حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات مسجدوں کے اندر بےچارے لوگ آتے ہیں جابوں سے, اب ان بےچاروں کے لباس فرہنگی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی ٹائی کو مروڑ کر قمیض کے اندر ڈال دیتے ہیں, اپنی پینٹ کو مروڑ کر وہ اونچا کر لیتے ہیں تاکہ تخنے نکل آئے, اور اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے ماشاء اللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے نماز پڑھ لی. بندہ یہ کہے اب تم جاب سے جا رہے ہو واپس, تم کسی حال میں واپس نہیں چلے جاؤ اور جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھ جانا اور بقیہ دن بھی سارا اسی طرح گزار لینا, کیا فرق پڑتا ہے. جب تم اپنے مالک اپنے پروردگار کے سامنے ایسی نماز میں آ گئے, تم نے جمعہ بھی پڑھ لیا تو تمہیں مخلوق کے سامنے جاتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے. ہم نے کون سا رسم و رواج بنایا ہوا ہے, کس انداز کے ہم زندگی گزارتے پھرتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کو بنانا ہوتا ہے, سنوارنا ہوتا ہے. بعض ماؤں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اس بچے کو ابھی کچھ نہ کہو کیونکہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, کوئی بات نہیں بڑا ہوگا خود بخود سمجھ جائے گا, اب اس کو چھوڑ دیتے اور اس کے اوپر اپنی مہربانیاں اپنی شفقتیں بھرپور کرتے ہیں, اس نے جو مانگا اس کو لا لا کے دیتے ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ اگر ایک پودا جنگل میں ہے اور جنگل کی زمین بھی بڑی فرٹائل ہے اور آسمان سے بارش بھی خوب برس رہی ہے اور اس کوئی مالی بھی نہیں ہے وہاں پر کاٹنے والا, اس کو بنانے والا, اس کو سجانے والا, اب کیا ہوگا, یہ پودا خوب گرو کرے گا. تو خوب گرو کرے گا تو کیا بنے گا, ایک بڑا سارا جھاگ شرب بن جائے گی اور ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہوگی اور اس کے کانٹے ہوں گے اور اس کے جناب سارا اس میں ایریا جو ہے وہ کور کیا ہوا ہوگا. اسی طرح بعض لوگوں کے پاس ماشاءاللہ وسائل بھی ہوتے ہیں اور وہ بچوں کے اوپر خون خرچ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ہر تمنا کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ بچہ جو ہے اس جھاڑ کی طرح نشو نما پا رہا ہوتا ہے, اس کے اندر خوب اس کی صلاحیتیں جو ہیں من مرضی کے ساتھ بن رہی ہوتی ہیں. اگر اسی وقت اس کو سمجھایا جائے بنایا جائے تو تو ممکن ہے کہ یہ ایک خوبصورت پودے کی طرح جیسے کوئی گارڈن میں لگا ہوتا ہے اس طرح بن جائے، نہ کہ یہ ایک جھاڑ کی طرح بن جائے. پھر اوپر سے یہی بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو یہ پھر کالج اور یونیورسٹیوں میں یہاں پر چلے جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں کا ماحول ان کو اور زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، پیئر پریشر ہوتا ہے. دین کی بات وہ بےچارے کر نہیں سکتے، نماز پڑھنی ہوتی ہے تو کونے ڈھونڈتے ہیں، چھپ چھپ کے وہاں پر پڑھتے ہیں، اپنے نام کو محمد کی بجائے مو بتاتے ہیں اور چھپا چھپا کے اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا عقیدہ کیا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. ایسا کیا ہو گیا؟ اتنی پریشانی بندے کو کیوں لاحق ہو گئی؟ اب اس کی زندگی جو ہے وہ جس انداز سے گزر رہی ہے، جو رسم و رواج اس نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی کا یہ ادب ہے. جو سمجھے کہ ہمارا رہن سہن، ہمارا میز جول، ہماری شادی بیاہ کے موقع پر تقریبات، ہمارے ڈائننگ ٹیبل پہ فوڈ کے سجانے کا سٹائل، ہمارے کپڑوں کے پہننے کا سٹائل، ہمارا ایک دوسرے کو ملنے کا سٹائل، یہ ساری چیزوں کا جو نام ہے اس کو کہتے ہیں ادب. اور یہ ہر قوم کا اپنا اپنا ادب ہوتا ہے. اور اس ادب کا بڑا فائدہ ہے بھائی. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اس کی جیسے اسپیشلائزیشن سیکھتا ہے. بعض قومیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو مہذب قومیں کہتی ہیں اور دوسری قوموں کو غیر مہذب کہتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مہذب لوگ ہیں کیونکہ ہمارے ہاں طور طریقے ہیں، رواج ہے، ایک اسٹائل ہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا، ہمارے ایک فیشن ہے، اس وجہ سے ہم مہذب لوگ ہیں. اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ایسی قومیں جو اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں اپنے دین سے سیکھی اور کچھ چیزیں انہوں نے ادھر ادھر ماحول سے سیکھی. اگر کوئی سیولائزیشن تھی تو کچھ اسٹائل وہاں سے انہوں نے لے لیے اور اس طرح انہوں نے اس کو ڈیزائن کر دیا. جبکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو ہم کمپریہنسو وے آف لائف کہتے ہیں. جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، اب یہ بندے کو ہر جو چیز ہے وہ ایک ہی امبریلے میں مل جاتی ہے، عبادات بھی مل جاتے ہیں اور اسی طرح عقائد بھی مل جاتے ہیں اور اخلاقیات بھی مل جاتے ہیں. اور اس ادب کی وجہ سے اب یہ معاشرہ جو ہے وہ سوشل معاشرہ کہلایا جاتا ہے، سوشل سوسائٹی اینڈ سیولائزڈ پیپل کہلائے جاتے ہیں. اور اگر ہم ذرا غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہنے والے لوگ تھے، سبراج اسلام ان کی زندگی ان سوشل زندگی تھی، ان سیولائز زندگی تھی. ان کو پوری ورلڈ میں اس وقت یوں دیکھا جاتا تھا کہ جیسے ان سے زیادہ ان سیولائز پوری ورلڈ میں کوئی نہیں. ان کی جو ٹریڈیشن تھی وہ اتنی ٹیریبل تھی کہ آدمی اگر اس کی لسٹ بنائے اور ان کو سوچے تو آدمی ڈر جاتا ہے کہ ایسی سوسائٹی میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. لیکن عجیب بات کہ ایک ایسی پرسنالٹی، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جنہوں نے اس سوسائٹی کے اندر ریولوشن ڈال دی اور سارے اخلاقیات ان کو سکھا دیے. اور یہی لوگ بعد میں ایسے بنے کہ وہ اپنے اپنے ہر علاقے میں جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملا وہاں سے وہ پھر سب سے پرامیننٹ پرسنالٹی تھی. کہیں بھی وہ چلے گئے انہوں نے جا کے ایک پیغام دیا کہ اے لوگوں تم بالکل ہماری طرح بن جاؤ.
بس ایک ایگزامپل. جیسے ہم ہیں, لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں, وہ کہنے لگے بس ویسے کرو جیسا ہم کر رہے ہیں. اور یہ بات انہوں نے سیکھی تھی اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سیکھی اپنے پروردگار سے, جس جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, جس نے ہمیں سکھایا بنایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ تعالیٰ تو خود جمیل ہے اور اللہ تعالیٰ تو جمال کو پسند فرماتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی ذات ایسی پیاری ذات ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر جو بہترین ٹاپ کوالٹی ہوتی ہے بس اسی کو پسند فرماتے ہیں. سب ظاہر ہے جو خود سب سے زیادہ ٹاپ کوالٹی کا ہوگا وہ ٹاپ چیزوں کو ہی پسند کرے گا. اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کر دیا کہ اس ٹاپ کوالٹی فارمولے کو انبیاء اکرام کے ذریعے سے, وحی کے ذریعے سے مبعوث کر دیا اور انبیاء اکرام نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ بیسٹ کوالٹی چیز تھی, ہم نے اس کے اوپر عمل کیا اور ہم ایگزامپلری بن گئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھا دیا اور وہ بھی ماشاءاللہ ایسے پیارے بن گئے, ایگزامپلری ہو گئے. اسی طرح انہوں نے پھر اس کو تابعین کو سکھایا, پھر تبع تابعین کو سکھایا, اور حتیٰ کہ سلف و صالحین نے اس کے اوپر عمل کیا. اور عمل کرتے ہوئے یہ کتابی چیز عملی شکل میں آج تک ہمارے پاس آ گئی. آج بھی جو خانقاہوں میں باتیں ہوتی ہیں بھائی حقیقت میں یہی کافی ہوتی ہے. اگر آپ ذرا سا غور کریں تو آج بھی اپنے شیخ کے ساتھ زندگی گزارا ہوتا ہے, اب اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا زیادہ علم نہیں ہوتا, بس یہ اس کمپنی میں رہتا ہے اور کمپنی کی وجہ سے اس کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کو خود کو بھی نہیں پتا